इतवार 25 मार्च का सैरबीन सुनने वालों को हुसैन अस्करी का सलाम। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल पिशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जा रहा है। पूरे मुल्क में कई दिनों से सिर्फ क्रिकेट की गूंज है।
वेलकम किया जा रहा क्रिकेट को, जितने पूरे शहर में लगता है कि पीएसएल की कोई ईद हो रही है।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाज़िश जफर से खबरें सुनिए। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मैच दिफाई चैंपियन पिशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कराची के नेशनल स्टेडियम में कुछ लम्हों में शुरू हो रहा है। पिशावर जलमी की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। मैच से कबल
और कराची वाले ही जान सकते हैं इसकी कीमत कि फाइनल जब यहां पर हो रहा है तो दुनिया को मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान में अब मोबाइल नहीं छीनता कराची के अंदर किसी का। आप सब एक दफा शोर मचा के बता रहे हैं
स्टेडियम में इस वक्त का माहौल और मैच में तवक्कात के हवाले से बता रहे हैं नामा निगार अब्दुल रशीद शुकूर।
ज़बरदस्त जोश व खरोश यहाँ पर शायकीन में एक ही बात पर मुत्तफिक हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट और बड़ी क्रिकेट जो है जो बड़े मैचेस हैं वो यहाँ पर हों। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही एक मरतबा जीत चुकी है ये पीएसएल और पिशावर जलमी ने भी एक मरतबा जीता है गुज़िश्ता साल की वो चैम्पियन और अपने एजाज़ का वो दिफा कर रही है डैरेन सैमी की क़यादत में। डैरेन सैमी कहते हैं कि वो यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं।
फेसबुक ने आज बड़े बरतानवी अखबारों में मुकम्मल सफ़े के इश्तहार छापे हैं जिनमें सार्फीन को मायूस करने पर उनसे माफ़ी मांगी है। इश्तहार में बानी मार्क ज़करबर्ग ने तस्लीम किया है कि फेसबुक ने 2014 में एक ऐप को सार्फीन की निजी मालूमात निकालने की इजाज़त देकर सार्फीन के एतमाद को नुकसान पहुँचाया है। ज़करबर्ग ने इश्तहार में यह भी तस्लीम किया है कि मुमकिन है कि दूसरी ऐप्स भी इसी तरह सार्फीन की मालूमात इस्तेमाल कर रही हों। उनका कहना है कि फेसबुक उन्हें रोकने के लिए इकदाम कर रही है। गुज़श्ता हफ्ते फेसबुक के शेयर्स उस ड्रामाई अंदाज में गिर गए जब टेस्ला और कॉमर्स बैंक जैसी कंपनियों ने अपने इश्तहार वापस लिए। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर आकर असलहे पर ज्यादा सख्त कंट्रोल के हक में मुजाहरे कर रहे हैं। इस तहरीक का आगाज उस वक्त हुआ जब गुज़िश्ता माह फ्लोरिडा के शहर पार्कलैंड के एक स्कूल में फायरिंग के वाकये में 17 अफराद मारे गए थे। तफसीलात के साथ नादिया सुलेमान।
अमेरिका में असलहे पर सख्त कंट्रोल को यकीनी बनाने के मुतालबे के साथ 800 के करीब एहतजाजी मुजाहरों की मनसूबाबंदी की गई, जबकि लंदन, जिनेवा, सिडनी, टोक्यो और एडिनबरा में भी इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे हो रहे हैं। अमेरिका के मशरकी हिस्सों में होने वाले मुजाहरों के बाद अब मगरबी साहिल पर भी एहतजाजी जुलूस और जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस में भी एक बड़ा मुजाहरा हुआ। पार्कलैंड के हमले में बच जाने वाली तालिबा एमा गोंजालेस ने वाशिंगटन डीसी में इस बारे में एक ताकतवर तकरीर भी की। मकतूलीन के नाम गिनवाने के बाद वो 6 मिनट 20 सेकंड तक खामोश रहीं। ये वो दौरानिया था जिसके दौरान कातिल गोलियां बरसाता रहा था।
शाम में मशरक़ गोता के 3 इलाकों जमलका, अरबीन और तरमा से बागी जंगजू और उनके खानदान निकल रहे हैं, जबकि इलाके में हुकूमत बतदरीज कब्जा बढ़ाती जा रही है। तफसीलात के साथ जफर सैयद।
मशरकी गोता में डोमा वाहिद इलाका बचा है जहां अब तक बागियों का असर रसूख कायम है। बागियों का इनखला हुकूमत के साथ किए गए एक मुआहदे के तहत हो रहा है। इलाका छोड़ने वाले बागी बसों के जरिए इदलिब पहुंच रहे हैं जहां अब तक हुकूमत मुखालिफ कुव्वतों का कंट्रोल है। मशरकी गोता में एक माह तक जारी रहने वाली सरकारी अफवाज की बम्बारी शाम में अब तक के शदीद तरीन हमलों में से एक है। मशरकी गोता में कंट्रोल हासिल करना बशारुल असद की हुकूमत के लिए अहम संगी मील साबित होगा।
अंग्रेजी जुबान के अखबार गल्फ न्यूज के साबिक मुदीर फ्रांसिस मैथ्यू को दुबई में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। उन पर अपनी अहलिया को हथौड़े के वार से कत्ल करने का इल्जाम है। इस तगासा का कहना है कि फ्रांसिस मैथ्यू ने घरेलू झगड़े के बाद जानबूझकर हथौड़े से कई वार करके उन्हें कत्ल किया, जबकि मुजरिम ने खुद इब्तदा में कहा था कि डकैती की एक वारदात के दौरान उन्हें अपनी बीवी मुर्दा हालत में मिली। उन्हें मुमकिन तौर पर सजाए मौत सुनाई जा सकती थी। कैद की सजा पर मकतूला के खानदान का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अफगानिस्तान में पुलिस का कहना है कि मगरबी शहर हिरात में 2 खुदकुश हमला आवरों ने एक शिया मसले की मस्जिद के पास खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाकये में कम से कम 1 शख्स हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। तफसीलात के साथ खुदाई नूर नसर।
हुक्काम का कहना है कि हमलावरों ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर एक गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया। शिदत पसंद तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ख्याल रहे कि 2 दिन कबल सुबह हिलमंद के लश्करगाह में एक कार बम धमाके में 13 अफराद हलाक जबकि मुतादद जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब हाल ही में अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के सरबराह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि रूस न सिर्फ तालिबान की मदद कर रहा है बल्कि उन्हें असलहा भी फराहम कर रहा है।
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے رات بھر غزہ میں فلسطینی گروپ حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے رفع نامی کیمپ کو نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق فوجی کارروائی اس وقت کی گئی جب چار فلسطینیوں نے غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی باڑ عبور کرنے کی کوشش کی اور ایک گاڑی کو نظر آتش کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیربین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
سیربین آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آج اتوار ہے اور سامعین کی آرا اور مشوروں پر مبنی آپ کا پسندیدہ فیچر آپ کا خط ملا اور پاکستانی فلم کیک کے اداکاروں اور ہدایت کار سے ایک تفصیلی گفتگو کچھ دیر کے بعد آپ سن سکیں گے، لیکن آج سیربین کی بڑی خبر ہے پاکستان سپر لیگ کا فائنل۔ آج کراچی میں کرکٹ 9 برس کے بعد پہنچی ہے۔ شہر کا نیشنل اسٹیڈیم پھر آباد ہوا ہے جہاں اس وقت پاکستان سپر لیگ کا فائنل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ مقابلہ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان ہو رہا ہے۔ یہ دونوں ٹیمیں ایک ایک مرتبہ پی ایس ایل جیت چکی ہیں اور آج ایک مرتبہ پھر فائنل میں پہنچی ہیں۔ پورا شہر کئی دن سے کرکٹ کے شوق اور جذبے میں ڈوبا ہوا ہے۔ شہر کو سجایا گیا ہے، گلی گلی محلے محلے میں بس کرکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کے گرد سیکیورٹی کے کئی حصار ہیں، لیکن اس موقع پر پاکستان کرکٹ بورڈ اور مقامی انتظامیہ کے درمیان رابطے یا کوآرڈینیشن سے متعلق کچھ شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے نیشنل اسٹیڈیم کی پریس گیلری میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار عبدالرشید شکور سے بات کی اور پہلے تو ماحول کے بارے میں پوچھا۔
میچ شروع ہونے سے بہت پہلے ہی بڑی تعداد میں شائقین جو ہیں وہ اسٹیڈیم کا انہوں نے رخ شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مختلف پوائنٹس سے انہوں نے جو راستے ہیں اسٹیڈیم آنے کے وہ بند کر دیے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہاں سے شٹل سروس چلیں گی، لیکن کچھ جو کہنا چاہیے کہ جو جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں دعوے کیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، عمل جو ہے اس پر نہیں ہوتا۔ تو شائقین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کو پتا تھا، تو وہ دوپہر سے ہی انہوں نے اسٹیڈیم کا رخ کر لیا تھا، لیکن ان کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ جگہ جگہ ان کو کنٹینر اور اس طرح کے چیک پوائنٹس جو بنائے گئے تھے، اور میڈیا جو ہے وہ بھی اس کی زد میں آج آیا ہے کہ میڈیا کو حیرانی جب اس وقت ہوئی کہ کہا گیا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ، بیگ اور دیگر جو اکوپمنٹ ہے وہ نہیں لے جا سکتے، اور کافی تکرار اور جو ہے وہ بحث مباحثے کا سامنا رہا میڈیا کو بھی۔ لیکن چونکہ 9 سال کے بعد یہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہے، انٹرنیشنل کرکٹ تو اس کو ہم نہیں کہیں گے، لیکن ایک ایسی کرکٹ جس میں بین الاقوامی کھلاڑی شامل ہیں، تو شائقین کا جو جوش و خروش ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔
اچھا شکور، آپ نے سیکیورٹی کا ذکر کیا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ خود میڈیا کے لوگوں کو، جو صحافی وہاں جا رہے ہیں، آپ کو بھی جانے میں کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ لاہور میں بھی آپ نے دیکھا میچ، اس سے پہلے جو 2 میچز لاہور میں ہوئے وہاں پہ بھی سیکیورٹی کا بہت سخت انتظام تھا، لیکن وہاں اس طرح کی شکایت نہیں آئی۔ دونوں لاہور کی سیکیورٹی کو اور کراچی میں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ان کو آپ کمپیئر کریں تو کیا کہیں گے؟
جی، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ چونکہ لاہور میں اب میچز شروع ہو گئے ہیں، انٹرنیشنل میچز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اور جو وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہیں، سیکیورٹی جو حکام ہیں، ان کے پاس ایک گائیڈ لائن کہہ لیں یا ان کو جو ہدایتیں ہیں وہ آ چکی ہیں، اور اسی روشنی میں وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کراچی میں 9 سال تک تو کوئی چیز ہوئی نہیں تھی، اب یہ ابتدا ہے، تو ان کو اب اس طرح کی صورتحال کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ رابطے کا فقدان میں کہوں گا اس کو، پاکستان کرکٹ بورڈ اور جو مقامی انتظامیہ ہیں اس کے درمیان، کہ اگر یہ اس طرح کی چیزیں پہلے سے طے کر لی جاتی کہ میڈیا کے لیے جو ہے کون سا روٹ ہوگا اور کس طرح میڈیا کے لوگ آئیں گے، جو بعد میں لوگ آئے ہیں میڈیا کے ان کو اس کی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جو لوگ جن کو یہ تھا کہ وہ پہلے آ جائیں تاکہ پریشانی نہ ہو، انہیں ہی سب سے زیادہ پریشانی ہوئی۔
اچھا، ٹکٹس کے بارے میں بھی بڑی وہاں پہ اطلاعات رہیں کہ ٹکٹس کا حصول ایک بڑا مسئلہ رہا، ٹکٹس بلیک میں بھی فروخت ہوتے رہے اور بڑا لوگوں کو ایک مسئلہ رہا ٹکٹس کا۔
وہ میں یہ کہوں گا کہ جب اعلان ہوا تھا تو آن لائن پہ جو ویب سائٹ بتائی گئی تھی وہ تو فوراً ہی جو ہے وہ کریش کر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ٹی سی ایس کے جو مختلف دفاتر ہیں، ان کے آؤٹ لیٹس ہیں یا ان کے جو کسٹمر سینٹرز ہیں، وہاں سے ملے گا، تو منٹوں اور گھنٹوں میں جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ بالکل یعنی غائب ہو گئے تھے، جیسے بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ فروخت کے لیے پیش بھی کیے گئے تھے اور لوگوں نے بلک میں اٹھا لیے۔ مختلف انکلوژر نیشنل اسٹیڈیم کے ہیں، ان کم تمام انکلوجر ایسے ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل انکلوجر ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ وی آئی پی یا دوسرے جو خاص جو ان کے جو ٹکٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ ہیں، مطلب 12,000 کا ایک ٹکٹ ہے، ایک 8,000 کا، ایک 4,000 کا اور ایک 1,000 روپے کا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ 1,000 روپے کا یا 4,000 روپے کا ٹکٹ وہ کیسے خرید سکتا ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو سیکیورٹی کی بات ہو گئی، ٹکٹس کی بات ہو گئی، ماحول کی بات ہو گئی، اب ذرا کرکٹ کی بات کریں نا، ان دونوں ٹیموں کی، پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ. پشاور زلمی میں کامران اکمل بڑا زبردست کھیل رہے ہیں تو اسلام آباد یونائٹیڈ میں وہ رونکی. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، پورا ٹورنامنٹ آپ نے دیکھا ہے، دونوں ٹیم کس طرح سے شروع سے آگے تک بڑھی ہیں؟ ویسے تو T20 میں کہتے ہیں کہ جو اس دن اچھا کھیلتا ہے وہی جیت جاتا ہے، لیکن بظاہر اگر ہم دیکھیں تو کس کا پلڑا زیادہ آپ کو بھاری لگ رہا ہے؟
بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ T20 کرکٹ جو ہے یہ بے یقین ہی اور جو ہے وہ بہت ہی اتار چڑھاؤ والا کھیل ہے، اور جو ٹیم اس دن جو ہے وہ اپنے اعصاب پر قابو رکھتی ہے اور اچھی پرفارمنس دیتی ہے کھیل کے تمام شعبوں میں تو وہ فاتح بن کر میدان سے باہر نکلتی ہے. دونوں ٹیمیں ہم پلہ ہیں حسین، دونوں ٹیمیں ہم پلہ ہیں. اسلام آباد یونائٹیڈ نے اپنے جو لیگ کے جو 7 میچز جو ہیں وہ جیتے، سب سے زیادہ جو لیگ میچز جیتنے والی ٹیم بنی، پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست رہی، اسی لیے اس نے پہلا پلے آف بھی کھیلا. پشاور زلمی جو ہے وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے اور ڈیرن سیمی جیسا کپتان اس کے ساتھ ہے، جو بہت ہی ریلیکس رہتے ہیں، بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ پرسکون انداز میں جو ہے وہ فیلڈ میں نظر آتے ہیں اور یہاں بڑے مقبول ہیں پاکستانی شائقین میں. پشاور زلمی کا جو بالنگ اٹیک ہے وہ بہت مؤثر ہے، ان کا جو تیز بالرز ہیں وہاب ریاض، سمین گل، امید آصف، حسن علی، یہ بڑے تجربے کار اور بہت ہی انرجیٹک قسم کے جو ہیں وہ تیز بالرز ہیں. اس کے علاوہ جو اسلام آباد یونائٹیڈ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ رونکی جو ہے وہ اس وقت بڑی زبردست فارم میں ہے، کامران اکمل جو ہے وہ دوسری رانی بڑی زبردست فارم میں، تو یہ ایک بہت ہی اچھے مقابلے کی، اچھے فائنل کی ہم یہاں پہ توقع کر رہے ہیں کہ ایک اچھی بیٹنگ وکٹ ہے. یہاں کی نیشنل اسٹیڈیم کی جو وکٹ ہے وہ ہمیشہ سے بیٹسمینوں کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے، تو یہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا. اس میں اگر رنز بنتے ہیں، بورڈ پر لگتے ہیں، تو پھر دوسری ٹیم کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ ایک وہ ہوگا کہ وہ ہدف جو ہے اس کو عبور کرے.
کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار عبدالرشید شکور. پاکستان سپر لیگ کا فائنل آج سیربین کا بڑا موضوع ہے، اور اسی بارے میں میں نے کرکٹ کے تجزیہ نگار سمیع چودھری سے پوچھا کہ 9 برس کے بعد کراچی میں ایک بڑے میچ کا انعقاد کراچی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے.
پاکستان میں جو آخری مکمل ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان، وہ کراچی میں ہی کھیلا گیا. اس کے بعد جو لاہور کا ٹیسٹ وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا اور منقطع ہوئی تھی. تو کراچی کے لیے آئرنی یہ تھی کہ جہاں کرکٹ ختم ہوئی تھی جس وجہ سے، وہاں پہلے میچز ہو گئے، انٹرنیشنل پی ایس ایل کا فائنل بھی ہو گیا، ورلڈ 11 بھی لاہور میں آ گئی، اور اس کے بعد یہ دو میچز بھی مل گئے. یہاں سری لنکا وہی ٹیم جس پہ اٹیک ہوا تھا وہ لاہور آ گئی، لیکن کراچی کے لیے کوئی میچ نہیں آیا. تو وہ اس چیز کا شاید کوئی قلق تھا کراچی کے لوگوں کو. اس کے بعد جو کراچی نے اس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے کرکٹ کو، جتنے پورے شہر میں ایک لگتا ہے کہ پی ایس ایل کی کوئی عید ہو رہی ہے، تو اسی حوالے سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جوش و خروش ہے، بلکہ لاہور کی نسبت ہمیں زیادہ جوش و خروش دیکھنے میں ملا کراچی میں.
اچھا سمیع، یہ جو اب یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں پچھلی دفعہ تو صرف ایک فائنل ہوا تھا پی ایس ایل کا لاہور میں، اس دفعہ لاہور میں دو میچز ہوئے، کراچی میں بھی اب یہ فائنل کھیلا جا رہا ہے، اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی پاکستان آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انٹرنیشنل کرکٹ کی، بین الاقوامی کرکٹ کی پوری طرح سے واپسی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں؟
واپسی ہو گئی ہے، پوری طرح سے نہیں ہوئی، پوری طرح سے ہونے میں ابھی کافی ٹائم لگے گا. میرے خیال میں جب اتنی سیکیورٹی میں میچز ہوتے ہیں کہ دھیان جو ہے وہ میچ سے زیادہ یا گیم سے زیادہ سیکیورٹی کی طرف ہو، اور پاکستان آنے سے پہلے باقاعدہ ایک دفعہ انہیں سوچنا پڑ جائے. جس طرح ہم نے ایک دفعہ دیکھا کہ شین واٹسن نے بالکل آخری وقت تک اپنے ڈیسیجن کو اپنی فیملی پہ چھوڑے رکھا اور بعد میں وہ نہیں آئے، اور ان مارگن نے بھی یہی کیا، وہ کیوں ذاتی مصروفیات کا انہوں نے کہا. تو کیون پیٹرسن کا آپ دیکھ لیں، پچھلے سال بھی یہی معاملہ رہا. تو جو پریسٹیجیس اور بڑے نام ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے، سوائے ڈیرن سیمی کے اور جو ٹاور کو ذکر آیا، جو پریسٹیجیس بہت بڑے بڑے نام ہیں، یا وراٹ کوہلی اگر کل کو انہیں پاکستان دعوت دی جائے اور وہ انہیں سوچنا نہ پڑے پاکستان آنے کے لیے، تو دین آئی تھنک یہ واپسی مکمل طور پر پاکستان میں ہو جائے گی. فی الوقت واپسی ہے بہت خوشائن چیز ہے کہ کسی نہ کسی حد تک چلیں، ایک دو قطرے تو گرے ہیں، ابھی بارش ہونے میں کافی وقت لگے گا.
اچھا اچھا سمیع، یہ جو پی ایس ایل کے بارے میں ایک خیال، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نئے کرکٹرز کو لانے میں بڑی مدد کرے گا، آپ کے خیال میں اس ٹورنامنٹ نے پاکستان کے لیے نئے کرکٹرز لانے میں کوئی مدد کی، کیونکہ کامران اکمل جیسے پرانے پلیئر ہی اسکور کر رہے ہیں زیادہ؟
اس میں تھوڑی سی بدقسمتی رہی ہے کہ جو نئے کرکٹرز آئے ہیں ان میں
خاص ہمیں ایمرجنگ کیٹیگری میں سے کوئی بڑا لیڈنگ رن اسکورر یا لیڈنگ وکٹ ٹیکر نظر نہیں آ رہا, کوئی اچھی کوئی بہت قابل ذکر ایفرٹ نظر نہیں آئی. شاور نے تو اچھے فاسٹ بالرز دیے ہیں لیکن میچ وننگ وہ ایک اپنی اکانومی کے حساب سے, اپنی بالنگ میں کوئی فاسٹ پاور ان کی نظر نہیں آئی ہمیں. میرے خیال سے اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو پچھلے سال بھی جو کرکٹر ایک دو نئے آئے تھے اور اس سے پہلے سال میں بھی جو حسن علی یا شتاب خان یا فخر زمان جو ملے ہیں پی ایس ایل کے تھرو, یہ وہ لڑکے تھے جو پہلے سے سرکٹ میں موجود تھے, جو فرسٹ کلاس کھیل رہے تھے, جو لسٹ اے کھیل رہے تھے, ڈومیسٹک سرکٹ میں پہلے سے اپنا نام کافی بنا چکے تھے, اس کے بعد اپنی اس ریپیوٹ کی بنا پر پک کیے گئے اور پھر انہوں نے پی ایس ایل میں اگر ڈلیور کیا, ایکسپیرینس ملا, انہیں ایکسپوئر ملا تو وہ اسٹارز بن گئے. اس سال بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو ڈومیسٹک میں سے ایک دو بڑے نام پک کیے گئے تھے, سرفراز فرحان تھے لیڈنگ رن اسکورر ڈومیسٹک میں, ان کو اسلام آباد نے پک کیا, وہ امپریس نہیں کر پائے. ابتسام شیخ بڑے پرومسنگ اسپنر تھے پک کیا, وہ خاص نہیں کر پائے. تو میرے خیال میں جو پرابلم ہے وہ نیچے ہے, ابھی ڈومیسٹک اسٹرکچر میں تھوڑا سا پرابلم ہے, کچھ فلاز ہیں اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں. تو پی ایس ایل کا یہ صرف یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک ایکسپوجر دیتی ہے, آپ انٹرنیشنل پلیئرس کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے, آپ کو سنگاکارا کی کیپٹنسی مل جاتی ہے, آپ کو ڈیرن سیمی کی کیپٹنسی مل جاتی ہے, ایکسپوجر آپ کو مل جاتا ہے, لیکن جب تک پورا اگر نہیں ہوگا وہ پھر اسٹارز ایمرج نہیں کریں گے.
کرکٹ کے تجزیہ نگار یہ تھے سمیع چودھری. اور آئیے ایک مرتبہ پھر کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں, جہاں سے ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور ٹیلی فون لائن کے ذریعے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکور, کیا ہے تازہ ترین صورتحال میچ کی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے.
جی, تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ چوتھے اوور کا کھیل جاری ہے, 18 رنز بنے ہیں, پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا, لیکن ان کے جو سب سے کامیاب بیٹس مین اس ٹورنامنٹ کے کامران اکمل وہ آؤٹ ہو گئے ہیں, صرف ایک رن بنا کر 9 گیندوں کا سامنا کیا, سمیت پاٹل نے ان کو آؤٹ کیا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پشاور زلمی کی جو ٹیم ہے اپنے سب سے کامیاب بیٹس مین کامران اکمل کی جو کہنا چاہیے خدمات, اس سے محروم ہو چکی ہے. 424 رنز بنائے تھے اس فائنل سے پہلے اور سب جو نگاہیں تھیں, سب کی توجہ تھی, وہ کامران اکمل اور لوک رونکی کی طرف تھی کہ جو اس ٹورنامنٹ میں بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کے جو بیٹس مین ہیں. تو کامران اکمل آؤٹ ہو گئے ہیں. اس وقت آندرے فلیچر اور محمد حفیظ جو ہیں وہ کریز پر موجود ہیں. چوتھے اوور کا کھیل اس وقت جاری ہے, 18 رنز بنے ہیں اور ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے.
اچھا, یہ جو کامران اکمل, سب جیسے آپ نے کہا سب کو انہیں سے توقع تھی, کتنا بڑا دھچکا ہے یہ پشاور زلمی کے لیے؟
دیکھیں, بڑا دھچکا ہے اور اب پشاور کی زلمی کی ٹیم جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس جو کہنا چاہیے جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے اس کو دوبارہ ریپیئر کرنے کی کوشش کرے گی, اپنی اننگز کو مستحکم کرنے کی کوشش کرے گی. اور محمد حفیظ اور آندرے فلیچر جو ہیں وہ اب اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ ایک اچھی پارٹنرشپ اور ایک شراکت ایسی قائم ہو جائے کہ جس سے جو ابتدائی نقصان ہے اس کا جو ہے وہ ازالہ کیا جا سکے.
اچھا, یہ جو اسلام آباد یونائیٹیڈ اور پشاور زلمی دونوں ٹیمیں ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں نے کوئی تبدیلی کی ہے یا اس سے پہلے والے میچ میں جو ان کے پلیئر تھے وہی کھیل رہے ہیں؟
پشاور زلمی جو ہے وہ انچینج ہے, جو پچھلا جو میچ کھیلی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی, اسلام آباد نے تبدیلی کی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام آباد جو یونائٹیڈ ہے وہ اس کو اپنے کپتان مصباح الحق کی خدمات حاصل نہیں ہیں, وہ ہیئر لائن فریکچر کی وجہ سے پچھلا میچ بھی نہیں کھیلے تھے اور آج فائنل جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ انجیکشن لگوا کر اور کچھ اس طرح اپنا ٹریٹمنٹ لے کر وہ میچ کھیلیں, لیکن انہوں نے رسک نہیں لیا ہے. اور جے پی ڈومینی جو جنوبی افریقی بیٹسمین ہیں وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی کپتانی کر رہے ہیں.
اچھا شکور, ماحول کیا ہے, اسٹیڈیم بالکل بھر گیا ہے یا ابھی بھی کچھ انکلوجرز ہیں جو باقی ہیں, یا فل جین پیک بالکل بھرا ہوا ہے اسٹیڈیم؟
میرا خیال ہے کہ اگر اس اسٹیڈیم کے ساتھ ایک اور اسٹیڈیم بنا دیا جائے تو لوگ جو ہیں اس میں بھی مکمل طور پر بھر جائیں گے.
کیا بات ہے,
زبردست ماحول ہے.
اچھا,
زبردست ماحول ہے. 32,000 کی کیپیسٹی ہے اس اسٹیڈیم کی, 32,000 کہا جاتا ہے, لیکن جو شائقین ہیں وہ دوپہر سے ہی انہوں نے اسٹیڈیم کا رخ کر لیا تھا, تکالیف برداشت کی انہوں نے, سختیاں جھیلی انہوں نے, رینجرز اہلکاروں کی سختیاں, پولیس والوں کی جو ہیں سختیاں, لیکن جو کرکٹ کا جو شوق ہے, پیشن ہے, وہ انہیں اسٹیڈیم لانے پر جو ہے مجبور کرتا رہا اور وہ اسٹیڈیم آئے ہیں. اور اب وہ یہ اسٹیڈیم جو ہے بہت ہی زبردست ماحول یہاں پہ پیش کر رہا ہے لائٹس میں, اور پورا اسٹیڈیم جو ہے اس وقت بھرا ہوا ہے.
کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ. آپ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ باہر بھی ابھی لوگ موجود ہیں اور آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی گنجائش نہیں ہے اب ان کے
صحیح.
لیے
یہ آپ نے کہا کہ رینجرز کی سختیاں پولیس کی, میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کیونکہ سیکیورٹی بھی بہت ضرورت ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو سب مزہ خراب ہو سکتا ہے, اس لیے اس سختیوں کو تو برداشت کرنا پڑے گا فی الحال جب تک ایسے حالات ہیں. اچھا شکور یہ بتائیے کہ سنا تھا وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں, سیاسی شخصیات بھی آئی ہوئی ہیں, ان کا کچھ بتائیں کون کون آیا ہے؟
جی ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا ہے لیکن یہ اطلاع تھی کہ جو ہے وہ وزیر اعظم چونکہ کراچی پہنچے ہیں تو وہ بھی اس میں آئیں گے, لیکن ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ذرائع ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں ان سے ہمارا ابھی تک جو رابطہ رہا ہے تو ابھی تک انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور دیگر جو گزرا ہیں وہ اس فائنل کے لیے موجود ہیں. اور اس وقت جب میں آپ سے بات میں مصروف تھا آپ کو بتانے میں, محمد حفیظ کی جو ہے ایک اور وکٹ جو ہے وہ گری ہے پشاور زلمی کی.
محمد حفیظ آپ کہہ رہے ہیں آؤٹ ہو گئے؟
جی ہاں, ان کو بھی سمیت پاٹیل نے آؤٹ کیا ہے, 8 رنز بنائے. تو اس طرح پشاور کی جو مشکلات ہیں زلمی کی وہ اب بڑھتی جا رہی ہیں, ان کے دو کھلاڑی جو ہیں وہ اہم کھلاڑی وہ آؤٹ ہو گئے ہیں.
صحیح ہے, پشاور زلمی کے لیے اس وقت صورتحال کافی مشکل نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ عبدالرشید شکور آپ کا, ہم کوشش کریں گے پروگرام میں آگے چل کے مزید آپ سے بات کریں. اور یہ جو اس وقت پی ایس ایل کا فائنل ہے یہ اس وقت سیربین کی بڑی خبر ہے, اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی بھی شہ سرخی یہی خبر ہے. ہم نے اس وقت ایک لائیو پیج شروع کیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ جس پہ آپ پل پل بدلتی جو اس صورتحال ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. اور اب کرکٹ سے ہی متعلق ایک اور ذرا مختلف خبر, جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری تیسرے کرکٹ میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ کے الزامات کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ پر ایک میچ کی پابندی لگا دی ہے. اس پابندی کے بعد اب اسٹیو اسمتھ جنوبی افریقہ کے خلاف چوتھے ٹیسٹ میچ میں نہیں کھیل پائیں گے, جبکہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ جنوبی افریقہ سے آنے والی خبروں پر انہیں بہت صدمہ پہنچا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نادیا سلمان کی زبانی.
آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے کپتان اسٹیو اسمتھ کا کہنا ہے کہ ٹیم کے بڑوں نے بال ٹیمپرنگ یعنی بال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے منصوبے پر بات کی تھی, اور پھر بیٹسمین کیمرون بینکرافٹ نے اس منصوبے پر عمل درآمد کیا. جنوبی افریقہ کے خلاف جاری تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران کیمرون بینکرافٹ کو ٹی وی کیمروں نے ایک پیلے رنگ کی ٹیپ گیند پر رگڑتے ہوئے عکس بند کیا تھا, جس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے یہ ٹیپ امپائروں سے چھپانے کے لیے اپنی پتلون میں ڈال دی. آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ اس میچ کے لیے کپتانی سے اور ڈیوڈ وارنر نائب کپتانی سے اب دستبردار ہو گئے ہیں, تاہم دونوں میچ کھیل رہے ہیں, جبکہ وکٹ کیپر ٹیم پین باقی دو دن کے کھیل کے دوران کپتانی کے فرائض انجام دیں گے. آسٹریلوی ٹیم کے کپتان اسٹیو اسمتھ نے کہا کہ ٹیم لیڈرشپ نے کھانے کے وقفے کے دوران اس معاملے پر بحث کی اور اس بات کو تسلیم کیا کہ ٹیم کی ساکھ کو اس واقعے سے نقصان پہنچا ہے, اور اس سب کے باوجود بھی وہ ٹیم کے کپتان ہی رہیں گے. تاہم آسٹریلیا کے اسپورٹس کمیشن نے اسمتھ کو فوری طور پر کپتانی سے دستبردار ہونے کے لیے کہا. پریس کانفرنس کے دوران اسٹیو اسمتھ کا کہنا تھا,
جو ہوا مجھے اس پر فخر نہیں ہے, یہ کھیل کی روح کے مطابق نہیں ہے. میری دیانتداری, اس ٹیم کی ساکھ اور ٹیم کے بڑوں کی نیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور یقیناً یہ صحیح اٹھ رہے ہیں. ہم کھیل میں یہ سب نہیں دیکھنا چاہتے. آسٹریلین کرکٹ ٹیم ایسی نہیں ہے. جس طرح سے ہم نے اس کھیل کو نقصان پہنچایا, ٹیم کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے مجھے اس پر شرمندگی ہے.
کیمرن بینکرافٹ نے کہا کہ وہ غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھے. نیوز کانفرنس کے دوران کیمرون بینکرافٹ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا.
میں نے دیکھا کہ ممکنہ طور پر میرے پاس موقع ہے کہ اچھے نتائج کے لیے ٹیپ استعمال کروں تاکہ وکٹ کے رف پیچز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیند کو کھردرا کروں اور گیند کی خاصیت تبدیل کی جا سکے. جو ہوا مجھے اس پر فخر نہیں ہے اور مجھے اس کے نتائج کے ساتھ ہی جینا ہے. اس سے میری اپنی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے, لیکن اب آگے بڑھنا ہے اور کرکٹ کھیلنا ہے.
آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو جیمز سدرلینڈ کا کہنا ہے کہ انہیں اس خبر سے شدید دھچکا پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل صورتحال جاننے کے لیے سینئر اہلکار جنوبی افریقہ جائیں گے. جیمز سدرلینڈ نے کہا کہ جنوبی افریقہ میں جو کچھ ہوا وہ نہ تو کرکٹ کے قوانین کے مطابق ہے اور نہ اس کھیل کی روح سے مطابقت رکھتا ہے.
آسٹریلین کرکٹ فینز وانٹ ٹو بی پراؤڈ آف دیئر کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے کرکٹ کے شائقین اپنی ٹیم پر فخر کرنا چاہتے ہیں, وہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم پر فخر کرنا چاہتے ہیں, اور میرے خیال میں آج ان کے پاس اپنی ٹیم پر فخر نہ کرنے کی ہر وجہ موجود ہے. آسٹریلین کرکٹ کے لیے یہ بہت مایوس کن دن ہے.
آسٹریلیا کے وزیراعظم میلکم ٹرنبل نے بھی اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس سے شدید صدمہ پہنچا ہے. آسٹریلیا کے وزیراعظم نے کہا کہ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم دھوکہ دہی میں ملوث رہی ہے. سابق آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک نے اسے سوچی سمجھی دھوکہ بازی قرار دیا اور اس بات کی مذمت کی کہ اس مقصد کے لیے بینکرافٹ کا انتخاب کیا گیا.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں سبا ناز کے ساتھ.
پاکستان سپر لیگ کا فائنل اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیموں کے درمیان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جا رہا ہے. پشاور نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. دونوں ٹیمیں اس سے قبل ایک ایک بار پی ایس ایل جیت چکی ہیں. اسلام آباد کے کپتان مصباح الحق ہاتھ کے فریکچر کی وجہ سے فائنل نہیں کھیل رہے. ان کی جگہ اوپننگ بیٹسمین جے پی ڈومینی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں. 9 سال کے طویل انتظار کے بعد نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پہلا بڑا میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں بین الاقوامی کرکٹرز بھی شامل ہیں. انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان آکلینڈ میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنائے, لیکن نیوزی لینڈ کی پہلی اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے اسے مزید 237 رنز درکار ہیں. اس سے قبل نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز 8 وکٹوں کے نقصان پر 427 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی. فارمولا 1 کار ریس میں سیزن کی پہلی آسٹریلین گراں پری فراری ریسر سیباسٹین ویٹل نے جیت لی ہے. عالمی نمبر 1 ٹینس پلیئر سیمونا ہالپ میامی اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں پولینڈ کی اگنیشکا راڈوانسکا کے ہاتھوں 3-6, 6-2 اور 6-3 سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں. اور سوئٹزرلینڈ کے ٹینس پلیئر روجر فیڈرر آسٹریلین وائلڈ کارڈ پلیئر دیناسی کوکیناسی سے دوسرے راؤنڈ میں شکست کھا گئے. اس شکست کے بعد فیڈرر عالمی رینکنگ میں ٹاپ رینکڈ پلیئر نہیں رہیں گے. آسٹریلین کرکٹر کیمرون بینکرافٹ نے اعتراف کیا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن میں جاری تیسرے ٹیسٹ کے دوران وہ بال ٹیمپرنگ کر رہے تھے, جبکہ کپتان اسٹیون اسمتھ اس بارے میں پہلے سے خبر تھے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس واقعے کے بعد آسٹریلوی کپتان سٹیو سمتھ پر ایک میچ کی پابندی اور ایک میچ فیس جرمانہ عائد کیا ہے, جبکہ بینکرافٹ پر میچ فیس کا 75% جرمانہ عائد کیا گیا ہے. کیپ ٹاؤن ٹیسٹ جیتنے کے لیے آسٹریلیا کو 430 رنز کا ہدف ملا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ کے لیے سبا ناز نے تیار کی تھیں. سیربین آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. سامعین کی آرا اور مشوروں پر مبنی آپ کا پسندیدہ فیچر آپ کا خط ملا, اور پاکستانی فلم کیک کے اداکاروں اور ہدایت کار سے ایک تفصیلی گفتگو کچھ دیر کے بعد آپ پروگرام میں سن سکیں گے. لیکن یہاں سیربین کے نصف پر خبروں کا خلاصہ نازش ظفر کی زبانی.
پاکستان سپر لیگ کا فائنل میچ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. پشاور زلمی کی ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹوں کا نقصان ہو چکا ہے. بال ٹیمپرنگ کے اعتراف کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آسٹریلوی کپتان سٹیو سمتھ پر ایک میچ کی پابندی لگا دی ہے. فیس بک نے آج بڑے برطانوی اخباروں میں مکمل صفحے کے اشتہار چھاپے ہیں جن میں صارفین کو مایوس کرنے پر ان سے معافی مانگی ہے. صومالیہ کے دارالحکومت مقدشو میں پارلیمنٹ کے قریب کار بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. انگریزی زبان کے اخبار گلف نیوز کے سابق مدیر فرانسس میتھیو کو بیوی کے قتل کے الزام میں دبئی میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ پیش کیا نازش ظفر نے۔ سیربین، آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے ایک منصوبے پر کام کرنے والے کارکنوں پر دستی بم حملے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ اس حملے میں 5 کارکن زخمی ہوئے ہیں۔ کوئٹے سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
سی پیک کے ایک منصوبے سے وابستہ کارکنوں پر حملہ ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دالبندین میں کیا گیا۔ دالبندین میں پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ قلی خدائی میں تبلیغی مرکز کے قریب 20 سے زائد افراد ایک گھر میں قیام پذیر تھے۔ اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے گھر پر ایک دستی بم پھینکا جو کہ گھر کے سین میں گر کر زوردار دھماکے سے پٹ گیا۔ دھماکے کی وجہ سے 5 افراد زخمی ہو گئے جن کو ابتدائی طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اہلکار کے مطابق زخمی ہونے والے کارکنوں میں سے ایک کا تعلق بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ جبکہ باقی 4 کا تعلق سندھ اور خیبر پختونخوا سے ہے۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ عملے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے لیکن تاحال اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اہلکار کے مطابق جن لوگوں پر یہ حملہ کیا گیا وہ سی پیک سے منسلک ایک منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ روڈ کا ہے جو کہ خاران اور ضلع چاغی میں یک مچ کے درمیان تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ گزشتہ سال خاران میں بھی اس منصوبے پر کام کرنے والے کارکنوں پر حملہ کیا گیا تھا جس میں ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں۔ ادھر ضلع ڈیرے بگٹی میں لیویز فورس کے ایک چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ریڈیو کالم بات سے بات، جو ہر اتوار کو وسط اللہ خان لکھتے ہیں اور سناتے ہیں۔
جس طرح آسمان سے پہلے ایک بوند گرتی ہے، ذرا دیر بعد دوسری، تیسری، چوتھی اور پھر موسلا دھار شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح پہلے آزمائشی غبارہ چھوڑا جاتا ہے، اس کے رد عمل کا کیمیاوی تجزیہ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اصلی پروڈکٹ بھرپور اشتہاری بھونپو مہم کے جلوں میں متعارف کروا دی جائے کہ فی الحال رک جایا جائے۔ یہی کچھ پاکستانی سپہ سالار کے باجوا نظریے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لگ بھگ 2 ماہ پہلے باجوا ڈاکٹرائن کی اصطلاح فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے استعمال کی۔ اس کے بعد ڈاکٹرائن کی وضاحت کے لیے 2.5 درجن سپن ڈاکٹرز، چیدہ صحافیوں، چیتا اینکروں اور چنندہ تجزیہ کاروں کو صاحب نظریہ سے ملوایا گیا اور پھر ہر کوئی جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پہ جتنا ڈاکٹرائن سمجھا لے اڑا، اور اس کا رد عمل بھی اسی لپا ڈکیانہ فکری ترتیب کے ساتھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صاحب نظریہ اور ان کی ٹیسٹنگ ٹیم گیلری میں بیٹھے ہوئے میڈیا کو ڈاکٹرائن کی گیند سے T20 کھیلتا دیکھ رہے ہیں۔ جب بحث ہانپنے لگے گی تو ممکن ہے کسی تقریر میں ڈاکٹرائن کا باضابطہ اجرا بھی ہو جائے۔ اس بابت اب تک جتنی بھی گفتگو سامنے آئی ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اعلیٰ عسکری دماغ قبرستان کی پارلیمانی 4 دیواری کو چھیڑے بغیر بے ترتیب قبروں کو 18ویں ترمیم کے مزار اور قدموں سمیت قطار وار کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے اکثریت اور اقلیت کا فرق مٹانے کے لیے 1 یونٹ بنایا گیا، جیسے عوام کو جمہوری تربیت دینے کے لیے بنیادی جمہوریت کا اسکول کھولا گیا، جیسے جمہوریت سے مثبت نتائج پیدا کرنے کے لیے درست سوچ والی قیادت کی پنیری شورائی جمہوریت کے کھیت میں لگائی گئی، جیسے باطل جمہوری قوتوں کو روکنے کے لیے حق و سچ کا پرچم بلند رکھنے والی جماعتوں کو ایک ساتھ باندھنے کا تجربہ کیا گیا، اسی جذبے سے اختیاراتی فاقے سے 2-4 صوبوں کے آگے 18ویں آئینی ترمیم کا مرغ مسلم رکھنے اور پھر اسے پوری طرح ہضم نہ کرنے سے جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا علاج بقول میڈیا باجوا ڈاکٹرائن میں یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ سامنے سے قاب ہی ہٹا دی جائے، کیونکہ وفاقی لنگر کی دال روٹی پہ پلتے آئے صوبوں کے پیٹ مرغن اختیاراتی غذا کے لیے موزوں نہیں۔ ان صوبوں کو اختیارات استعمال نہیں کرنے آتے مگر جمع کرنے کا ہوکا اس قدر ہے کہ جو گٹھڑی ہاتھ آئی ہے اس میں سے بھی بلدیاتی اداروں کو حصہ دینے کے خیال سے بخار چڑھ جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے سبب وفاق و صوبوں کے درمیان محکموں اور اختیارات کی تقسیم کو مزید شفاف اور عملی بنانا مسئلے کا حل ہے یا 18ویں ترمیم کو یکسر ختم کر کے پہلے کی طرح مرکز کی بالادستی بحال کرنا مسئلے کا حل ہے؟ اس بارے میں دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ سب سے بڑے صوبے پنجاب کا سیاسی وزن بالآخر کس پلڑے میں جاتا ہے۔ اگر جلد ہی جنرل باجوہ اپنے نظریے کی باضابطہ وضاحت نہیں کرتے، صوبے اپنی اپنی اسمبلیوں کے ذریعے مرکز اور صوبوں کے اختیارات پہ چھڑنے والی نئی بحث کی بابت واضح موقف کا اظہار نہیں کرتے، سرکردہ سیاسی جماعتیں اس بحث کے تناظر میں اپنے اپنے پتے شو نہیں کرتیں، ماہرین دستور 18ویں ترمیم میں نفاذی خامیوں اور اختیاراتی کنفیوژن اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے قابل عمل تجاویز نہیں دیتے، تو جو بھی ہوگا وفاق کے لیے برا ہی ہوگا۔ ہاتھی دان کر دینا مگر نئے مہاوت کو اس کی دیکھ بھال نہ سکھانا اور ہاتھی کی خوراک کے لیے وسائل فراہم نہ کرنے سے ہاتھی مر جاتا ہے۔ خاندانی بادشاہ تحفہ دے کے واپس نہیں لیتے، بلکہ تحفے کی لاج رکھنے کے شایان شان انتظامات بھی خاموشی سے کرتے رہتے ہیں۔
وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات، یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اب سنیے سامعین کی آرا اور مشوروں پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زوہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے ضلع سانگڑ سے، غلام حیدر بگٹی لکھتے ہیں، 1988 میں جب میں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تو مطالعہ پاکستان کے مضمون میں میرے 96% نمبر آئے۔ اس حیرت انگیز کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ نصابی کتابوں والا مواد استعمال کرنے کی بجائے میں نے ذرا ہٹ کے جوابات لکھے اور وہ معلومات درج کی جو مجھے بی بی سی کی اردو نشریات سن کر حاصل ہوئی تھیں۔ آپ کا پروگرام آج بھی اسی طرح معلومات افزا ہے اور آج کے طلباء بھی ماضی کی طرح اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ البتہ جب بھی آپ کی توجہ آج کل نشر ہونے والے ایک غیر سنجیدہ پروگرام کی طرف دلائی جاتی ہے تو آپ یہ کہہ کر بات ٹال دیتے ہیں کہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ سامعین میں بہت مقبول ہے۔ اگر اس پروگرام کو جاری ہی رکھنا ہے تو نصرت جہاں کو چاہیے کہ ادھر ادھر کی فلمی گپ شپ کی بجائے اس میں ساحل لدھیانوی، شیلندر، حسرت جے پوری، راجندر کرشن، مجرو سلطان پوری اور شکیل بدایونی جیسے عظیم فلمی شاعروں کے بارے میں معلومات دیا کریں۔
آپ نے میرے پسندیدہ شاعر کا نام تو لیا ہی نہیں بگٹی صاحب، یعنی راجہ مہدی علی خان۔
بگٹی صاحب مزید لکھتے ہیں، باکس آفس کے بادشاہ کی خبریں سنانے کی بجائے اگر ہمیں کھیم چند پرکاش، شنکر جے کشن، نوشاد، ایس ڈی برمن اور مدن موہن جیسے مہان سنگیتکاروں کے بارے میں معلومات دیں تو آپ کے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کی قدر و منزلت بہت بڑھ جائے گی۔
آپ کے تمام قیمتی مشورے نصرت جہاں کو ارسال کیے جا رہے ہیں بگٹی صاحب۔
غلام حیدر بگٹی مزید لکھتے ہیں، آپ کے سیاسی مبصرین میں سہیل وڑائچ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، پاکستانی سیاست پر ان کی گہری نظر ہے اور وہ اس موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، لیکن معلوم نہیں کیوں آپ ان کی صلاحیتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے اور انہیں کبھی کبھار ہی مدعو کرتے ہیں۔
وڑائچ صاحب بہت مصروف آدمی ہیں، لیکن جب کبھی وہ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم ان کی موجودگی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
خط کے آخر میں بگٹی صاحب لکھتے ہیں، بی بی سی نے اپنی عالمی سروس کا دائرہ کار پھیلاتے ہوئے اس میں تامل، تیلگو، مراٹھی اور پنجابی زبان تو شامل کر لی لیکن سندھی کو فراموش کر دیا۔
آپ کی یہ فرمائش بھی حکام بالا تک پہنچ گئی بگٹی صاحب۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ گوٹ سال آباد سے مرچومل کٹاریا لکھتے ہیں، دنیا میں ہر انسان دو ہاتھ، دو پاؤں اور ایک سر لے کر پیدا ہوتا ہے اور ہر انسان کے لہو کا رنگ ایک ہے، لیکن زندگی میں ہر انسان کے ساتھ کہیں بھی برابری کا سلوک نہیں ہوتا۔ کہیں اسے برہمن کہہ کر اونچے پد پر بٹھا دیا جاتا ہے اور کہیں شودر کہہ کر شیڈول کاسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ آج 21ویں صدی میں پہنچ کر بھی انسان ذات پات کے جھمیلوں سے نہیں نکل پایا۔
مرچومل صاحب، جن معاشروں میں ذات پات کی تقسیم نہیں ہے وہاں بھی سب انسان برابر کہاں ہیں؟ طبقاتی معاشرے میں محنت اور سرمایہ کی جنگ تو ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ انسانی برابری کا تصور محض ایک آئیڈیل ہے جسے حاصل کرنے کے لیے سیاسی، سماجی اور اصلاحی ادارے کوشش کرتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی اس میں جزوی کامیابی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔
بھیل کالونی شہر بیرانی سے شنکر گل شرما لکھتے ہیں، ہمیں آپ کے سبھی پروگرام بہت پسند ہیں لیکن بالی ووڈ اور خطوں کے جواب ہم کبھی مس نہیں کرتے۔
بہت شکریہ جناب۔
لکھتے ہیں، بالی ووڈ میں کسی روز امیتابھ بچن کا انٹرویو سنوا دیجیے، لیکن یہ انٹرویو رضا علی آبدی کریں۔
شرما صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ آبدی صاحب تو اردو سروس سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن فرمائش ہم نے بہرحال نوٹ کر لی ہے۔
خط کے آخر میں شرما صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ خطوں کے پروگرام کا وقت بڑھایا جائے کیونکہ ہمارے اکثر جوابات بہت مختصر ہوتے ہیں۔
آپ کو تو ہم نے مفصل جواب دیا ہے شرما صاحب، وقت بڑھانا فی الحال ممکن نہیں ہے۔
ایم یو کالج لاہور سے پی اے خان لکھتے ہیں، یورپ یوں تو حقوق انسانی کا علمبردار بنا پھرتا ہے، لیکن اس نے ہاکی کے کھیل میں اسٹرو ٹرف کو متعارف کروا کے ایشیائی ممالک کی برتری کو میلوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ جدیدیت کے نام پر اصل میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیونکہ آسٹرو ٹرف پر کھیلنے سے کھلاڑی کی عملی زندگی آدھی سے آدھی رہ جاتی ہے، یعنی اگر ایک کھلاڑی عام گراؤنڈ میں 20 سال تک ہاکی کھیل سکتا ہے تو آسٹرو ٹرف پر اس کے کھیل کی عمر صرف 5 سال رہ جائے گی۔ مصنوعی گھاس والے میدان کا رواج صرف یورپی کھلاڑیوں کی برتری قائم کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ مسلمان کھلاڑیوں کو اس بے انصافی سے بچانے کے لیے حقوق انسانی کے چیمپئن میدان میں کیوں نہیں آتے؟
جناب پی اے خان صاحب، آسٹرو ٹرف اگر کھلاڑی پہ بوجھ ڈالتی ہے تو دنیا کے سبھی کھلاڑیوں پہ وہ بوجھ پڑتا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کھلاڑیوں پہ وہ ٹرف بھاری پڑے اور یورپی کھلاڑیوں پہ آسان ہو جائے۔
اصل مسئلہ تو سٹیمنا کا ہے، اور سٹیمنا کی دشمن ہے وہ غذائی قلت، جس سے بچپن کے زمانے میں ہمارے ہونے والے کھلاڑیوں کو واسطہ پڑتا ہے۔ جب تک بچپن کی اس میل نیوٹریشن کا حل نہیں ڈھونڈا جاتا، ہمارے کھلاڑی ہر ٹرف پر ناکام ہوتے رہیں گے۔ اور عارف لیاری کراچی سے مہر گل بلوچ لکھتی ہیں، پہلی بار خط لکھ رہی ہوں، میرے والد عبدالحکیم آپ کے پرانے لسنر ہیں اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں کبھی بی بی سی کا ناغہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سیربین شروع ہوتا ہے تو وہ گرد و بیش سے لا تعلق ہو کر بس ریڈیو کے ہو رہتے ہیں۔ میں کھانا لے کر کھڑی رہتی ہوں لیکن وہ ریڈیو میں مگن رہتے ہیں اور آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں۔ ہم سب ان سے چھوٹے ہیں اور اعتراض کی ضرورت نہیں، لیکن آپ تو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی کھانا لے کر آئے تو اس کی طرف توجہ دیا کرے۔
جی بالکل، آپ کی شکایت ہمارے توسط سے آپ کے والد صاحب تک پہنچ رہی ہے، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ عین سیربین کے وقت ڈنر کا جھنجھٹ کیوں شروع کر دیتی ہیں؟ بھئی رات کا کھانا سیربین سے پہلے یا بعد میں بھی تو کھایا جا سکتا ہے۔
تو آخر میں جنوبی وزیرستان سے آنے والا یہ خط بھی سن لیجیے۔
جی سنائیے۔
خان سباؤن لکھتے ہیں، اب تو آپ کی نشریات سکڑ کر سیربین کے 1 گھنٹے میں قید ہو گئی ہیں، لیکن بھلے دنوں میں جب دن کا آغاز ہی جہاں نما سے ہوا کرتا تھا تو سردیوں میں فجر کی باجماعت نماز بھی 6:30 بجے کے قریب ہوتی تھی، لیکن ہمارے محلے کے امام مسجد بی بی سی کے ایسے رسیا تھے کہ جہاں نما سے محروم ہونا گوارا نہ کرتے تھے، چنانچہ وہ اکثر 6:15 بجے ہی فجر کی جماعت کروا دیتے کہ کہیں جہاں نما نہ نکل جائے۔ پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ آج کل جہاں انٹرنیشنل میڈیا ہر طرف اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، بی بی سی کی نشریات سمٹتی کیوں جا رہی ہیں؟
ایسا تو نہیں ہے خان صاحب، سیربین سے پہلے ہم دن میں 3 بار تازہ ترین خبروں پہ مبنی نیوز بلٹن پیش کرتے ہیں، اور ہماری عالمی نشریات میں کچھ ہی عرصہ پہلے تمل، تیلگو، گجراتی اور پنجابی زبانوں کی نشریات کا اضافہ ہوا۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل اختتام کو پہنچی،
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اور سامعین، آئیے ایک مرتبہ پھر کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں، جہاں سے ہمارے نامہ نگار عبدالرشید شکور براہ راست ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے۔ شکور، کیا ہے تازہ صورتحال؟
جی، اس وقت 10th over کا کھیل جاری ہے، 72 runs بنے ہیں، پشاور زلمی کا اسکور 72 اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ کامران اکمل 1 run بنا کر آؤٹ ہوئے، آندرے فلیشر 21 runs بنا کر آؤٹ ہوئے اور محمد حفیظ صرف 8 runs بنا کر آؤٹ ہوئے، تو 38 runs پر ان کی 3 وکٹیں گر گئی تھیں۔ اور اب لیم ڈاسن اور کرس جارڈن اسکور کو 72 تک لے آئے ہیں، ڈاسن 14 runs پر کھیل رہے ہیں، جارڈن جو ہیں جن کو بیٹنگ آرڈر میں پروموٹ کیا گیا وہ 2 چھکے اور 1 چوکا لگاتے ہوئے 26 runs پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ تو پوزیشن یہ ہے کہ 72 runs 3 کھلاڑی آؤٹ پشاور زلمی کے۔
اچھا شکور، یہ تو پشاور زلمی کے لیے صورتحال کچھ زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی بیٹنگ لائن تو بڑی اسٹرانگ ہے، بہت مضبوط بیٹنگ لائن اپ ہے ان کا۔
जी दोनों टीमें जो है अगर देखा जाए पेपर पर तो दोनों टीमें जो है वो बैटिंग उनकी अच्छी रही है, जो पिछले मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इस्लामाबाद के पास जेपी डोमेनी है जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है, बड़े जहराना अंदाज में खेलते हैं, और उसके अलावा हुसैन तल्लत, आसिफ अली, ये वो बैट्समैन है। इसके अलावा साहबजादा फरहान, तो जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इस फाइनल में जो है वो एलेक्स हेल्स की खदमात हासिल नहीं है, मिसबाहुल हक नहीं है, तो बैटिंग उनकी भी थोड़ी सी हिली है। लेकिन डिपेंड करता है कि इस्लामाबाद के जो बॉलर हैं वो पिशावर को कितने रन तक महदूद रखते हैं।
बहुत शुक्रिया शकूर, ये ताज़ा सूरत हाल अब्दुल रशीद शकूर हमारे नामा निगार हमें बता रहे थे कराची के नेशनल स्टेडियम से। और आज सैरबीन की बड़ी खबर PSL का फाइनल है जो कराची में हो रहा है पिशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
सैरबीन आप BBC लंदन की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म केक का वर्ल्ड प्रीमियर हाल ही में लंदन के लेस्टर स्क्वायर में मुनाक़िद हुआ और अब ये फिल्म पाकिस्तान में भी इस महीने की 30 तारीख को रिलीज़ होने जा रही है। केक को अभी से पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक संगे मील कहा जा रहा है, मगर क्या ये फिल्म आम शायकीन के दिलों तक पहुँच पाएगी? हमारी साथी फीफी हारून ने फिल्म के हीरो अदनान मलिक, अदाकारा बियोजफ़र और हिदायतकार आसिम अब्बासी से लंदन में मुलाकात की।
BBC के लंदन स्टूडियोज में हमारे साथ केक के हिदायतकार आसिम अब्बासी बेओजफर जो हैं हबीबा का किरदार अदा कर रही हैं, जो वालदा हैं आमना शेख और सनम सईद की, और अदनान मलिक जो फिल्म के बड़े मासूम से हीरो हैं, मतलब इस फिल्म में सिर्फ ये भी कहना जरूरी था। चलिए फिल्म की बात करते हैं क्योंकि अभी प्रीमियर हुआ है, बहुत पजीराई आपको मिली। आसिम, क्या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे?
होप तो थी, एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं प्रोबेबली, क्योंकि वो डर होता है कि आपने दिल से बनाई है मगर लोगों को वो कैसी लगेगी।
हाँ, क्योंकि आपके दिल में तो जगह है फिल्म की।
हाँ,
मगर लोगों के
दिल में जगह बनेगी कि नहीं, मगर कोशिश यही थी हमारी कि फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना ले।
अच्छा अदनान, आपका दिल जो है इस फिल्म में आमना शेख जो जरीन का कैरेक्टर कर रही है उनके पास रहता है। इसमें एक चीज जरा जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आई थी कि अलग तबकों से उनका ताल्लुक है
जी,
अलग रिलीजन से भी उनका ताल्लुक है, फिर भी एक सिचुएशन की वजह से वो मिल पाते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों में बहुत कम दिखाया जाता है।
सोसाइटी गर्ल
हाँ जी, वो भी अच्छा आपने याद दिलाया, संगीता की फिल्म
जी। वाज अ होटल मैनेजर एंड शी वाज दिस क्रिश्चियन वुमन। आई गेस दो मुख्तलिफ मजहब की एक लव स्टोरी, पाकिस्तान में इतना नहीं उस पर फोकस रहा, वो मतलब फिल्म की फोकस नहीं है ना इनके रिश्ते की फोकस है। आसिम ने लिखा तो उन्होंने बड़ा उसको अंडर प्ले किया है, बट आई थिंक जहाँ तबके की बात आती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो जो है वो थोड़े से वर्किंग क्लास कह सकते हैं। उसकी जो एक रिसर्च जो हमने की और उस पर ज्यादा इंटरेस्ट था, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड उससे सिमिलर नहीं है। हम यू नो आई स्पेंड टाइम, पहले अब चर्च वगैरह भी गया, उसके अलावा जो मेल एक नर्स होते हैं उनकी भी मतलब क्रिश्चियन बैकग्राउंड है,
ज्यादातर पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही होते हैं,
तो उनके साथ भी वक्त गुजारा, तो मतलब उसकी रिसर्च बहुत की। اس کے علاوہ میرے گھر میں بھی جو میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں, جیسے میرے ساتھ ایک پی اے ہیں, ان کا نام روی ہے, وہ البتہ ہندو ہیں, میں نے ان کی باڈی لینگویج بہت اسٹڈی کی کیونکہ میرے آس پاس رہتے تھے, میں نے ان کے دیکھا ان کے ہاتھ کیسے یوز ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے آگے کیسے پیش آتے ہیں.
ایک اور چیز مجھے اس کیریکٹر میں بہت انٹرسٹنگ یہ لگی کہ وہ کنونشنل ہیرو نہیں ہے. ہمارے ہیرو جو ہوتے ہیں وہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں, اس ہاتھ میں کوئی بندوق ہوتی ہے,
نان اسٹیریوٹائپ,
ہاں, اور وہ لیڈ کرتے ہیں ہر چیز میں, اور یہ ایک بڑا
انکنونشنل,
کیونکہ وہ بڑا چپ قسم کا ہے مگر پھر بھی اپنی بات کہہ جاتا ہے.
مجھے لگتا ہے وہ سب سے بیلنسڈ ہے, سب جتنے کیریکٹرز ہیں ان سب میں ایگو ہے. جو ماں ہے وہ اتنی زیادہ اسپوائلڈ ہے, جو زارا ہے وہ اپنے غفلت میں ماڈرنزم میں, اور جو آمنہ ہے شی سیدھنگ, بہت ریزنٹمنٹ ہے اس کے دل میں. رومیو میں بہت پیار ہے, جس طرح وہ سراج کو سنبھالتا ہے,
اور صبر بھی,
صبر, تحمل, پیار.
سراج جو آپ کے شوہر,
جو میرے شوہر پلے کرتے ہیں محمد احمد صاحب,
جی, بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے ایک یہ جو کردار نبھایا, وہ ہے نہیں ہمارے ساتھ لندن میں, مگر بڑی انہوں نے ریسرچ کی, سندھی ایک کیریکٹر تھا وہ, انہوں نے سندھی سیکھی. اس فلم میں میں نے دیکھا ہے کہ ڈیٹیل جو ہے سب کیریکٹرز کا, کہ کیا پہنتے ہیں, کیا وہ ایک موزہ پہنتے ہیں جس میں ایک انگوٹھا نظر آتا ہے,
یہ عاصم ہے.
میرے خیال سے جو پوری فلم میں سب سے خوبصورت ایک شاٹ ہے فلم میں, مو اعظمی جو ہیں آپ کے سینماٹوگرافر, میرے لحاظ سے اس وقت پورے پاکستان میں, شاید پورے سب کانٹیننٹ میں اتنا اعلیٰ سینماٹوگرافر نہیں. ایکچولی عدنان آپ کا شاٹ تھا, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ خوبصورت لگ رہے تھے, مگر پیچھے اذان جو ہے وہ چل رہی ہے,
جی,
پتا آپ اٹھاتے ہیں اور اس پہ ایک چونٹی چل رہی ہے, تو وہ ایک فریم میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کائنات آ جاتی ہے, خدا کی بنائی ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں, اور کہ ہم سب خدا کی ہی, مطلب ایک ہی خدا ہے, یہ ساری چیزیں واضح, بہت ہی خوبصورت ایک شاٹ لگا. آصم, آپ کی ٹیکنیک جو ہے بہت لیریکل ہے, جو آپ کی فریمنگ ہے وہ بڑی ڈسٹنکٹیو ہے.
میں کیا کہہ سکتا ہوں تھینک یو کے علاوہ.
اس میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے اور مو اعظمی کا کتنا ہاتھ؟
I would say 50-50, کیونکہ ہم, میں اور مو, وی ورک ویری کلوزلی. ہمارا تین چار مہینے پہلے سے ہی ریہرسل میں ہم, وی ورک ٹوگیدر, ہر دن بیٹھتے تھے, ہر دن اس پہ کام ہوتا تھا, اسکرپٹنگ میں بھی وہ انوالو تھے, تو یہ ساری ڈیٹیلز لکھی گئی تھیں.
فلم اب انڈیویجول ایکسرسائز بھی نہیں رہا, کہ بس صرف ڈائریکٹر جو ہے وہ کریٹر ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں مو اعظمی کا بھی بڑا ہاتھ,
وہ بہت بڑا ہاتھ تھا اس میں, جس طرح کے ہم کیمرہ موو بہت کم کیا ہم نے, انٹل دا ون ٹیک جب آیا, جب اسٹیڈی کیم کا 10 منٹ کا شاٹ تھا, بہت اسٹیٹک شاٹس تھے, سلو ڈالی تھی پوری فلم میں, کہیں ہینڈ ہیلڈ یوز نہیں ہوا. تو دیٹ واز ڈیلیبریٹ چوائسز دیٹ وی میک, کہ یہ ہم فیملی کی اسٹوری دکھا رہے ہیں, ایک اسٹیبلٹی کا فساد دکھا رہے ہیں, تو ہم کیمرے کو بھی اسٹیبل رکھیں گے.
اچھا بے, وہ جو آپ کا جو کیریکٹر ہے حبیبہ کا, مزاحیہ ایلیمنٹ جو ہے, جو لوگوں کو ہنسایا ہے آپ نے, بڑا مزیدار سا آپ کا کیریکٹر.
عاصم نے مجھے کھلی چھٹی دی تھی, بیونٹی آپ کریں اور بعد میں میں پھر ایڈٹ کروں. لائنز تو پکی تھی, آئی ہیڈ ٹو پلے اراؤنڈ دی لائنز. یو بیکم حبیبہ, اور حبیبہ کی ڈفرینٹ جو لیئرز ہوتی ہیں وہ نکلتی چلی آتی ہیں, اور وہ انفلٹرڈ عورت تھی, جس کو جو مرضی جی میں آئے کہہ دینا اور ڈومینیٹ کرنا. اینڈ میاں ایسا تھا جو بہت پسند کرتا تھا کہ یہ ڈومینیٹ اتنا کر رہی ہے مجھے. سندھی میرڈ ٹو این اردو اسپیکنگ وومن, سو یہ تھوڑا سا شروع سے کلچرلی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کون کیا ہے.
مجھے وہ بڑا ڈائلگ آپ کا مزیدار لگا تھا, اور وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں,
نہیں,
جب آپ لفٹ میں تھیں, آپ کے ساتھ ایک پردے والی خاتون کھڑی ہوئی ہیں, اور وہ پہلے آپ انہیں ہلو بولتی ہیں, وہ آپ کو جواب نہیں دیتی, اور پھر آپ کہتی ہیں میں تو جب صبح اٹھتی ہوں بم پہ چٹکی والا حصہ مجھے یاد ہے, یا میں انہیں
Much to the horror of Sanam.
یہ جو ڈائلاگ گیری ہے, یہ ہمارے سنیما میں, چاہے آپ شولے لے لیں کتنے آدمی تھے, یا پنجاب نہیں جاؤں گی لے لے جس میں ہیلپ می دردانہ, تو آپ کے ڈائلاگ جو ہیں ابھی لوگ بولیں گے میرا خیال, ذرا مشکل سے تھوڑا, کیونکہ ایسے لفظ ہیں جو شاید نہ بول سکے.
ایکچولی ہر کیریکٹر جو بنایا ہے عاصم نے, وہ آلموسٹ ایکسینٹریسٹی کی ورج پہ ہیں سب کے سب, تو وہ کسی اسٹیریو ٹائپ کو فالو کر ہی نہیں رہے. جو لو افیئر ہے مجھے بہت پسند آیا, آمنہ کا, اور
آپ کا بھی لو افیئر بڑا خوبصورت لگا.
ہاں, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا لگا آپ کا.
دیکھیں آج کل دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ محبت بھی ہوتی ہے تو 3 دن کی ہوتی ہے, اور آپ کی ایسی محبت جو اتنے سالوں چلی کہ وہ اینڈ تک اس میں رومانس, اب یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ایک سال دو سال رومانس چلتا ہے پھر دوست ہو جاتے ہیں یا دشمن ہو جاتے ہیں.
بٹ آئی تھنک ہماری جو پیرنٹس کی جنریشن ہے جو کچھ بھی ہے انہوں نے اب وقت ساتھ گزارا ہے, لیٹس سے بیو آنٹی میری امی عاصم کی پیرنٹس, اور جہاں ینگر جنریشن کی بات آتی ہے ایز یو کین سی ایون ان دی فلم سنم کی میرج از آن دی راکس, ایون فارس جو بھائی ہیں زین ان کا بھی بڑا ایک,
ان کی بیوی جو ہے جن کے ساتھ کوئی کمرے میں بند نہیں ہونا,
بالکل. تو میں کہہ رہا ہوں جو آج کل کی جو کلچرل نارم ہے اس کی عکاسی کی آصف نے, اور مجھے بڑا اچھا لگا بیکاز آج کل یہی ہے جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یار شادی کا مطلب سارے ڈیوورس ہیں یا وہ خوش نہیں ہیں.
آپ کی شادی کی بھی بڑی بات ہوتی ہے. ہاں جی, آپ نے کہا تھا شادی کرنا چاہ رہے ہیں,
وہ وقت بھی گزر گیا.
کیا آپ اس قسم کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو جس طرح بیو اور سراج کی شادی,
لیکن وہ آپ کو آئی تھنک وہ پہلے دو سال میں ایسی ملتی نہیں ہے نا, وہ بیکاز انہوں نے 40-50 سال ساتھ گزارے اس لیول تک آیا ہے اور اتنی کمفرٹ رہی ہے.
40 سال گزار سکیں گے کسی کے ساتھ اور وہی محبت؟
مجھے پتہ ہے میں سمجھ نہیں پا رہا بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جو دنیا ہے وہ بہت بدل گئی ہے, تو آپ کو بہت سارے سیکریفائسز اور کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. دیئر از مینی کائنڈز آف ریلیشن شپس ناؤ, سو آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک یہی ایک,
ہم تو ہر دن ایک نیا آئٹم گانا سنتے ہیں اور پھر اس پہ تھوڑا بہت ناچ ہوتا ہے, پھر دوسرے گانے پہ ناچ ہوتا ہے.
ہم فلموں کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی کی ایک ڈائریکشن لینے کے لیے, تو جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ نے یہی کچھ دکھایا کہ جو مطلب آپ کو ٹرو لو مل جائے گا اور جب نہیں ملتا تو آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک ایک اور طریقے سے یہ فلم بڑی میچیور تھی بیکاز اس نے ایک بہت ایک ریئل سیناریو لیا ہے اور وہ نہیں بیچ رہے جو باقی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ بیچ رہے ہیں کہ آپ بس لڑکی کو پٹاؤ اور اس کے بعد ہیپلی ایور آفٹر میں دکھایا ہی نہیں کچھ.
اچھا, آپ جب لڑکی کو پٹاتے ہیں یا آپ محبت کی بات کر رہے ہیں, کس طرح چھوڑیں؟ آپ چھوڑ تو رہے ہیں مگر پھر بھی یہ مجھے بتائیے کہ مطلب اس قسم کی محبت ہوئی ہے کبھی آپ؟
کس قسم کی؟ 40 سال والی نہیں.
40 سال والی تو آپ کے 40 سال تو ہوئے
نہیں,
تو آپ وہ تو ہو نہیں سکتی نا, مگر 4 دن کی محبت
نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بٹ آئی تھنک انفیچویشن جو کہتے ہیں انگریزی میں, آئی ڈونٹ نو اس کے اردو میں کیا ترجمہ ہے, لیکن
اردو میں انفیچویشن نہیں ہوتی,
صرف انگلش. اردو میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی, مسئلہ یہی ہے اس کی زبان ہی نہیں.
عشق, محبت,
عشق لڑاتے ہیں آپ. چاہت جو ہے آئی تھنک وہ چاہت ہوتی ہے بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو پسند آ گیا. بٹ جیسے ست کے تمہارے میں وہی تھا کہ اس کی بس آنکھ لڑ گئی اور اس کیریکٹر کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا اور پھر وہ اسی میں رہا کوئی 25 ایپیسوڈز کے لیے, 2 سال.
ٹائم اینڈ پلیس آلسو, آپ کی جو ضرورت ہوتی ہے
بالکل,
اور سامنے جو آ جائے وہ ضرورت پوری کر دے, تو وہ سم ٹائمز دیٹس انف فار عشق.
بٹ آئی تھنک فار عشق ٹو سسٹین دین آئی تھنک یو گیٹ انٹو فیملی اینڈ ریزنگ کڈز. آئی تھنک ٹائمز آر ڈیفرنٹ,
ٹو مینی آپشنز.
میری کاسٹنگ میں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ عدنان اس قسم کا رول نہیں کر سکتا. عدنان
دیکھیں, میں آپ کو صاف بات کہتی ہوں کہ میں نے آپ پہلے بھی آپ کا کام دیکھا ہے, سب کے تمہارے دیکھا ہے وغیرہ, میرے خیال میں اس میں گنجائش رہ گئی تھی,
ٹھیک
ہے, کیونکہ آپ نیا آپ سیکھ رہے ہیں, وہ ایک پروسیس ہوتی ہے. مگر اس میں جو کام آپ نے کیا ہے اٹ از 50 ٹائمز بیٹر, اور آپ کی سائلنسز بھی افیکٹو ہیں اس فلم میں.
بٹ دیٹس لیڈرشپ نا, دیٹس ڈائریکشن. مطلب آئی تھنک وہ فلم میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے جب ساری پرفارمنسز برابر ہوتی ہیں تو وہ ایک اچھی فلم ہوتی ہے اور ایک ہدایت کار.
اور آپ دیکھیں دو لڑکیاں جو بہنیں جو ہیں وہ اتنا بولتی ہیں کہ اگر آپ کا بھی کیریکٹر اس قسم کا ہوتا جو اتنا بولتا تو اس میں کوئی نہ لائٹ نہ ڈارک.
بٹ میں ایک بہت ضروری چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی پرفارمنس بہت اچھی ہے نا فلم میں, تو آئی تھنک وہ ہدایت کار پراپر کام نہیں کر رہا. مطلب آپ پاکستان میں عموماً دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹر بہت آگے نکل جاتا ہے باقی پیچھے رہ جاتے ہیں, تو یہ ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے ہر ایکٹر پہ ٹائم گزارا ہے اور اپنی کہانی پہ فوکس کیا.
اور یہ انسمبل فلم ہے
بالکل, تو انہوں نے شروع سے کہا نا تم یہ کیریکٹر پلے کرو گے, اور میں نے اس سے پوچھا کہ عاصم میں کیوں, کیونکہ مجھے خود نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کیریکٹر میرے لیے ہے. بٹ
آپ کو بھی تھوڑی پذیرائی مل سکتی ہے کہ آپ کے ڈائریکٹر نے آپ پہ بہت کام کیا مگر آپ نے بھی اس میں محنت کی ہے, اور محنت نظر آ رہی ہے. بہت امپورٹنٹ جگہ ہے پاکستانی سنیما میں کہ اس قسم کی فلم بھی بن رہی ہے جو بالکل آؤٹ رائٹ کمرشل فلم نہیں ہے, جو بالکل آلٹرنیٹو فلم نہیں ہے, جو اپنے طور پہ ایک کہانی کہہ رہی ہے. عاصم آپ شروع کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے اس فلم کے ساتھ کیا کانٹریبیوٹ کیا پاکستانی سنیما؟
کانٹریبیوٹ تو آڈینس ہی بتائے گی. میں اپنی طرف سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ الگ الگ قسم کے نیریٹوز پاکستانی سنیما میں ہوں, صرف ایک قسم کی فلم نہیں بننا چاہیے. ڈائریکٹرز بہت سارے لوگ نیا کام کرنا چاہتے ہیں, سپورٹ نہیں ملتی. اگر مجھے سپورٹ ملی اور یہ فلم سکسیسفل ہوئی تو 10 ڈائریکٹرز اور آئیں گے, بولیں گے ہمیں بھی کچھ فرق.
اوپننگ اپ پاتھ کے نہ ڈر ہو کے اپنی نیریٹو سناؤ, ڈزنٹ ہیو ٹو بی لائک ایوری بڈی ایلس.
میں بھی ایسی فلمیں بنانا چاہ رہا ہوں ایز اے ڈائریکٹر, تو ٹو سی دس ڈو ویل, ٹو سی عاصمز ویژن, اٹ گیوز می ہوپ اینڈ فیتھ, یو نو, ٹو سی دس.
یہ تو ہوا, ایک آپ کے سامنے ہی ایک ڈائریکٹر, اوپننگ ڈائریکٹر جو ہیں جو اپنی نیریٹو سنانا چاہ رہے ہیں.
پاکستانی فلم کیک
عدنان ملک، بیو ظفر اور آسم عباسی سے بات کر رہی تھی فیفی ہارون۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا چاہتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عارف شمیم، پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میٹ ہاؤلز، جبکہ اسلام آباد سے یہی فرائض انجام دے رہے تھے خرم عبید۔ یہاں حسین عسکری کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے۔
پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں پشاور زلمی کی اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے، اب تک اس کی 4 وکٹیں گر چکی ہیں۔ بال ٹیمپرنگ کے اعتراف کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آسٹریلوی کپتان سٹیو سمتھ پر 1 میچ کی پابندی لگا دی ہے۔ فیس بک نے آج بڑے برطانوی اخباروں میں مکمل صفحے کے اشتہار چھاپے ہیں، جن میں صارفین کو مایوس کرنے پر ان سے معافی مانگی ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں پارلیمنٹ کے قریب کار بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انگریزی زبان کے اخبار گلف نیوز کے سابق مدیر فرانسس میتھیو کو بیوی کے قتل کے الزام میں 10 قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے رات بھر غزہ میں فلسطینی گروپ حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔